السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 11 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے. یہ توثیق جمعے کو کی گئی. 4 دہشت گردوں کو قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں. وزیراعظم عمران خان نے وزیر دفاع پرویز خٹک کو انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی خصوصی کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا ہے. یہ کمیٹی سال سن 2018 کے انتخابات کے دوران اپوزیشن کی طرف سے عائد کردہ دھاندلی کے الزامات کی جانچ پڑتال کرے گی. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے نیب کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین نیب کو طلب کر لیا ہے. بھارتی زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے ریاست کے محکمہ تعلیم کے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام پبلک اسکولوں میں بھارتی فوج کی طرف سے پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے علاقے میں مبینہ طور پر کی گئی سرجیکل اسٹرائکس کی دوسری برسی کے موقع پر 3 دن تک خاص تقریبات کا اہتمام کرائیں. اور میانمار کے سماجی بہبود کے وزیر نے کہا ہے کہ 7 لاکھ روہنگیا مہاجرین کو واپس ملک لانے کے لیے حکومت پروگرام کے مطابق ہر ممکن کارروائی کر رہی ہے. امریکی سینٹ کی عدلیہ کمیٹی جمعے کی صبح سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج بریٹ کیوینا کی تصدیق کے بارے میں ووٹنگ کرے گی, جہاں ایک روز پہلے اپیلیٹ جج نے اپنے خلاف کرسٹین بلازی فورڈ کے الزامات کا جواب دیے جنہوں نے ان پر جنسی حملے کا الزام عائد کیا تھا. اور امریکی ڈپٹی اٹارنی جنرل راڈ روزنسٹائن کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے صدر ٹرمپ سے متوقع ملاقات آئندہ ہفتے طے کی گئی ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ اس نے تہران میں جوہری ہتھیاروں کا خفیہ خزانہ قائم کر رکھا ہے. روس اور چین نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ شمالی کوریا کو غیر جوہری ہونے کی ترغیب دلانے کے لیے اس پر سے بین الاقوامی اقتصادی پابندیاں نرم کی جائیں. یہ تھیں شہ سرخیاں, اور تفصیل چند لمحے کے بعد. تو خبروں کے آغاز پہ سب سے پہلے ہم چلیں گے نیو یارک, جہاں ہماری نمائندہ ہیں سارا زمان, جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس کے کوریج کے لیے وہاں گئی ہیں. ہم تھوڑی دیر میں سارا زمان سے بات کریں گے, اس سے پہلے ہم آپ کے لیے کچھ مزید خبریں پیش کر رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے نیب کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین نیب کو طلب کر لیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پیٹرولیم کی قیمتوں پر عائد ٹیکسز کیس کی سماعت کی. عدالت کی جانب سے طلبی پر وفاقی وزیر غلام سرور خان پیش ہوئے. دوران سماعت سپریم کورٹ نے نیب کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھا دیے, اور چیئرمین نیب کو چیمبر میں طلب کر لیا. وزیر اعظم عمران خان نے وزیر دفاع پرویز خٹک کو انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی خصوصی کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا ہے. یہ کمیٹی سال سن 2018 کے انتخابات کے دوران اپوزیشن کی طرف سے عائد کردہ دھاندلی کے الزامات کی جانچ پڑتال کرے گی. وزیر اعظم عمران خان نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی خصوصی کمیٹی کے لیے وزیر دفاع پرویز خٹک کے نام کی منظوری دی. اس کمیٹی میں اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز شامل ہوں گے, جبکہ حکومت اور اپوزیشن کے 12 اراکین کمیٹی کا حصہ ہوں گے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 11 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے. یہ توثیق جمعے کو کی گئی. 4 دہشت گردوں کو قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان دہشت گردوں میں عین اللہ نیک ولی, فضل منان, رحمت زادہ, زید محمد, نعمت اللہ, مسکین زادہ, محمد رحمان, عظمت اللہ رقیم اور اکرام خان شامل ہیں. دہشت گردوں کے بارے میں ISPR کا کہنا ہے کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور فوج پر حملوں میں ملوث تھے. بھارتی زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے ریاست کے محکمہ تعلیم کے افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام پبلک اسکولوں میں بھارتی فوج کی طرف سے پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے علاقے میں مبینہ طور پر کی گئی سرجیکل اسٹرائکس کی دوسری برسی کے موقع پر 3 دن تک خاص تقریبات کا اہتمام کرائیں۔ حکومت کے اس فیصلے پر سیاسی جماعتوں کی طرف سے ملا جلا رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ اس بارے میں ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ میانمار کے سماجی بہبود کے وزیر نے کہا ہے کہ 7 لاکھ روہنگیا مہاجرین کو واپس ملک لانے کے لیے حکومت پروگرام کے مطابق ہر ممکن کارروائی کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی برما سروس پر ون میات آئے کا یہ بیان اس کے ایک روز بعد آیا ہے جب بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے تنقید کی تھی کہ میانمار بہت سست رفتاری سے اپنے لوگوں کو وطن واپس لانے کے لیے کارروائی کر رہا ہے۔ یہ روہنگیا مسلمان مہاجرین اس وقت بنگلہ دیش فرار ہو گئے تھے جب امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق میانمار کی فوج ان مہاجرین پر ان کے گاؤں میں حملہ کر رہی تھی۔ میانمار کا کہنا ہے کہ فوج کی یہ کارروائی جائز تھی کیونکہ یہ اگست سن 2017 میں اراکان روہنگیا سیلویشن آرمی کی سیکیورٹی چوکیوں کے خلاف ہونے والے احتجاج کے جواب میں کی گئی تھی۔ امریکی سینٹ کی عدلیہ کمیٹی جمعے کی صبح سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج بریٹ کیوینا کی تصدیق کے بارے میں ووٹنگ کرے گی، جہاں ایک روز پہلے اپیلیٹ جج نے اپنے خلاف کرسٹین بلازی فورڈ کے الزامات کے جواب دیے تھے جنہوں نے ان پر جنسی حملے کا الزام عائد کیا تھا۔ کمیٹی کے 11 ریپبلکن اور 10 ڈیموکریٹس ارکان یہ فیصلہ کریں گی کہ کیا کیوینا کی پوری سینٹ سے تصدیق کے لیے توثیق کی جائے یا نہیں۔ سینٹ متوقع طور پر ہفتے کے روز ووٹنگ کا عمل شروع کرے گی۔ امریکی بار ایسوسی ایشن نے جمعرات کے روز جوڈیشری کمیٹی اور پوری سینٹ کو ووٹنگ اس وقت تک مؤخر کر دینے کے لیے کہا ہے جب تک ایف بی آئی ان کے چال چلن اور فورڈ اور دوسری خواتین کے الزامات کی تفتیش مکمل نہیں کر لیتی۔ امریکی ڈپٹی اٹارنی جنرل راڈ روزنسٹائن کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے صدر ٹرمپ سے متوقع ملاقات آئندہ ہفتے طے کی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہگوی سینڈرز نے بتایا ہے کہ دونوں صاحبان نے جمعرات کے روز یہ ملاقات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ اسی روز امریکی سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج بریٹ کیوینا پر سینٹ کی کمیٹی میں جراح جاری تھی جن پر کرسٹین بلازی فورڈ نے جنسی حملے کا الزام عائد کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ روزنسٹائن کو برطرف کرنے کے متعلق سوچ رہے ہیں جو اس خصوصی تحقیقات کی نگرانی کر رہے تھے جو سن 2016 میں امریکی انتخابات میں روسی مداخلت سے متعلق ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ اس نے تہران میں جوہری ہتھیاروں کا خفیہ خزانہ قائم کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انہوں نے تہران کے ضلع ترغز آباد کی ایک عمارت کی تصاویر اور نقشوں کی مدد سے کہا کہ ایران نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا اپنا مقصد ترک نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے ایٹمی توانائی کے ادارے اور کچھ دوسرے خفیہ اداروں کو اس کی اطلاع دے دی ہے اور IAEA سے فوری طور پر معائنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے نیتن یاہو کی پریزنٹیشن کو آرٹ اینڈ کرافٹس کا شو قرار دیا اور اسے مسترد کر دیا۔ ایران تواتر کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے کسی پروگرام سے انکار کرتا رہا ہے۔ روس اور چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ شمالی کوریا کو غیر جوہری ہونے کی ترغیب دلانے کے لیے اس پر سے بین الاقوامی اقتصادی پابندیاں نرم کی جائیں۔ یہ مطالبہ امریکہ کے اس موقف کی براہ راست مخالفت ہے جس میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ شمالی کوریا پر مکمل دباؤ ڈالنے کے لیے اس پر پابندیاں لگانے کی پالیسی اختیار کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے سفارتی پیش رفت ہوئی ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان ملاقاتوں کا راستہ کھلا ہے۔ جمعرات کے روز اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مائک پومپیو نے کہا کہ وہ آئندہ ماہ شمالی کوریا جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے سربراہوں کے درمیان دوسری ملاقات کی تیاری کی جائے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ میانمار کے سماجی بہبود کے وزیر نے کہا ہے کہ 7 لاکھ روہنگیا مہاجرین کو واپس ملک لانے کے لیے حکومت پروگرام کے مطابق ہر ممکن کارروائی کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی برما سروس پر ون میات آئے کا یہ بیان اس کے ایک روز بعد آیا ہے جب بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے تنقید کی تھی کہ میانمار بہت سست رفتاری سے اپنے لوگوں کو وطن واپس لینے کے لیے کارروائی کر رہا ہے۔ اور سامعین، اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نیو یارک، جہاں ہماری نمائندہ ہیں سارا زمان، جو ٹی وی کی معروف اینکر ہیں ہمارے اردو ٹی وی کی، اور آج کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی خصوصی کوریج کے لیے وہاں موجود ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں، السلام علیکم سارا۔
وعلیکم السلام خالد صاحب۔
یہ بتائیے گا کہ کیا کچھ دیکھا آپ نے ان چند روز میں، اور کیا آپ کے سامنے کاروائی ہوتی رہی؟
جی، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو 73rd اجلاس ہے وہ اس وقت جاری ہے، کل آخری دن ہے اس اجلاس کا۔ کل پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج دونوں یہ انٹرنیشنل اسٹیج سنبھالیں گے اور یہاں سے بات کریں گے۔ پچھلا جو ایک ہفتہ ہوا، دلچسپ بات یہاں یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی عمارت کے اندر تو بہت کچھ جو ناظرین ہمارے ٹی وی پر دیکھتے ہی ہیں تقاریر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن سائڈ لائن پہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور بہت سارے جو اہم فیصلے، اہم ملاقاتیں ہیں وہ سائڈ لائن پر ہوتی ہیں۔ تو جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، ان کی یورپین یونین، یہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، برطانیہ، ان کے جو اہم عہدیدار ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں جاری رہی ہیں اس ہفتے کے دوران جو ہم نے دیکھی۔
اچھا، تو کل آپ کہہ رہی ہیں کہ بھارت کی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ان کا امکان ہے یا صرف
ملاقات نہیں ہوگی؟ دونوں جو ہیں وہ کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، کیونکہ دونوں اپنے اپنے ملکوں کی اس مرتبہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان کے ہیڈز آف اسٹیٹ نہیں آئے، وزرائے اعظم دونوں ملکوں کے نہیں آئے، وزرائے خارجہ آئے ہیں۔ تو بھارت کی تقریر صبح پہلے ہوگی تقریباً 10 بجے کے قریب، اور پھر اس کے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد پاکستان کی باری آئے گی۔
دونوں جو ہیں وزرائے خارجہ تقاریر کریں گے۔ اچھا، اس دوران سارک کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ اس کا بھی کوئی اجلاس ہو رہا ہے نیو یارک میں، یا اس کے کوئی مشاورتی کانفرنس ہے؟
گزشتہ روز ایک غیر رسمی دہرانہ ہوا جس میں سارک کے تمام رکن ملکوں کے جو وزرائے خارجہ اور اس کے علاوہ جو دیگر اعلیٰ عہدیدار اس وقت نیو یارک میں موجود ہیں، انہوں نے شرکت کی۔ یہ وہ موقع تھا جس پہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ میز پر ایک ہی میز پہ بیٹھے تھے، آمنے سامنے تھے ایک دوسرے کے، اور دونوں نے اپنے اپنے ملک کا جو موقف ہے سارک کو فعال بنانے کے حوالے سے وہ شیئر کیا، اس کے بارے میں بات کی۔ تو یہ جو ملاقات نہیں ہو پائی، جو منسوخ ہو گئی ایک دم سے اناؤنس ہونے کے بعد، وہ ملاقات تو ظاہر ہے کہ نہیں ہو پائی، لیکن دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کو بہرحال ایک کمرے میں ایک میز پہ بیٹھنا تو پڑا۔
تو کیا تاثرات تھے دونوں وفود کے؟ کوئی آپ کو نظر آیا کہ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا ہو، یا کوئی گرم جوشی تھی یا سرد مہری تھی؟
جی بالکل، اچھا سوال ہے یہ۔ جہاں تک رویے کی بات ہے تو دونوں ملکوں نے اپنا جو موقف تھا وہ پیش کیا اس موقع پہ۔ یہاں پہ دلچسپ بات یہ تھی کہ بھارت نے ٹیررزم کا ذکر کیا لیکن بہت کم کیا، کسی ملک کا نام نہیں لیا، پاکستان کو نشانہ نہیں بنایا۔ یہ ضرور کہا کہ جو دہشت گردی کو اس خطے میں سپیس ملی ہوئی ہے، جو میکینزم ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا لیکن دہشت گردی کا ذکر ضرور کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو بھارت پاک کے پلیٹ فارم سے شیئر کرنا چاہتا ہے ترقیاتی منصوبے، اپنی ریسرچ، اسے کو انہوں نے آگے بڑھایا کہ ہم جو جن امور پہ ہم کام کر چکے ہیں، ترقی ہم نے کی ہے، ہم اس کے ثمرات دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے بہرحال پریس کے ساتھ بات کی اس ایونٹ سے باہر نکل کے۔ ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے بھارت کا نام نہیں لیا لیکن اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سارک کو تمام رکن ممالک فعال بنانا چاہتے ہیں لیکن صرف ایک ملک ہے جس کے رویے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے نام نہیں لیا لیکن اشارہ ان کا بھارت کی جانب تھا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بنگلہ دیش اور افغانستان، انہوں نے دہشت گردی کا ذکر نہیں کیا، किसी किस्म का तस्करा नहीं था, तो ये एक मुल्क है जो इस बारे में बात कर रहा है। और उनका इशारा इस जानब था कि जब 2016 में सार्क समिट तासुल का शिकार हो गया था और उसके बाद से अब तक कोई सरबरा इजलास नहीं हुआ, तो वो इशारा ये दे रहे थे कि उस वक्त चाहे दहशतगर्दी की वजह से ये समिट जो था ये सरबरा इजलास मनसूख हो गया था, लेकिन बहरहाल अब उनको इस मीटिंग में बैठ कर उन्होंने ये देखा कि दूसरे मुल्क इसको एक बड़ा इशू नहीं बना रहे इस हवाले से कि सार्क का समिट ना हो, तो उन्होंने ये तासुर दिया कि एक मुल्क बगैर नाम लिए भारत की बात कर रहे थे कि उसका जो रवैया है उसकी वजह से ये तंजीम उतना फाल किरदार नहीं अदा कर पा रही खत्ते में जितना करना चाहिए जितना मुमकिन है।
जी हाँ, बहुत शुक्रिया सारा, आपने हमें तफसील से बताया सब कुछ। तो आप वहाँ पर अभी इजलास में रहेंगी और हम आपसे फिर भी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सारा जमान।
बहुत शुक्रिया।
तो सामीन, ये हमारी टेलीविज़न के नुमाइंदा सारा जमान न्यूयॉर्क में थी, जो अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास की खसूसी कवरेज के लिए वहाँ गई हैं। हम उनसे बात कर रहे थे और वो ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के मुलाकातों की तफसील बता रही थी। अब हम चलते हैं आगे दूसरी खबरों की तरफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मजहबी उलमा के वफूद के दरमियान जुमे को इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है और पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के एक इंटरव्यू से इक्तिबास हम आपको सुनवा रहे हैं।
हमने मिल बैठकर सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया कि अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है और हम किस तरह मिलकर वहाँ के हालात को सुधारने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं।
कॉन्क्रीटली पाकिस्तान क्या करके दे सकता है इस वक्त अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के बड़े कुछ वाज़े मुतालबात हैं, पाकिस्तान ठोस तरीके से क्या करके दे सकता है, क्या हाथ में है?
पाकिस्तान मुसलसल ये कहता चला आया है कि कोई फौजी हल नहीं है अफगानिस्तान की सूरत हाल का, हल है गुफ्तगुशुनीद और हल है एक पोलिटिकल सेटलमेंट। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान जो हैं दो सोचें आपस में उनमें टकराव है, अब उनको मिल बैठकर अपना मुस्तकबल का तायुन करना होगा कि किस किस्म का अफ़गानिस्तान चाहते हैं, अमन चाहते हैं तो किन टर्म्स पर चाहते हैं और हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। हम तो फैसिलिटेट कर सकते हैं ना,
लेकिन अफ़गानिस्तान और अमरीका का ये जो मुतालबा है कि पाकिस्तान की सरजमीन से किसी किस्म की दहशतगर्दी सरहद पार ना हो, हमले सरहद पार ना हो, इसको पाकिस्तान रोके, इस ज़मीन में आप क्या कहेंगे?
पहली बात तो ये है कि हम अपनी सरजमीन को किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। ये हमारी अब बिल्कुल वाज़े स्टेटेड पॉलिसी है और इस पर इत्तफाक है। एक नंबर दो, हमने अपनी सरजमीन को महफूज करने के लिए जो इकदाम उठाए हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। वो इलाके जिसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता था वहाँ आज स्कूल खुल गए हैं, वहाँ क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, वहाँ के बाज़ारों में रौनक लौट आई है, वहाँ की रोशनियाँ बहाल हुई हैं। तो हमने तो बेपनाह इकदाम उठाए हैं जिनसे बेहतरी आ रही है और हमारे एरियाज़ अल्हम्दुलिल्लाह आज क्लियर हो चुके हैं। आज देखने की ज़रूरत यह है कि बॉर्डर के उस पार सेंचुरीज हैं और वो देखा जा सकता है कि हैं और उन सेंचुरीज को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ ताकतें उस खत्ते की किस तरह उन्हें इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़।
और एक क्विक क्वेश्चन मेरा है, सिर्फ एक स्ट्रेंज इंसिडेंट फिर से हुआ जहाँ पे आपकी तरफ से एक वीडियो पैगाम आया कि सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हुई और उसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए गुफ्तगुशुनीद ब्रीफ हुई, आपने उसको इनफॉर्मल मीटिंग कहा। अब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है US की, वाइट हाउस की, उसके एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि नहीं सिर्फ हैंडशेक ही हुआ, तो ये इन वे रेमिनिसेंट है जिस तरह से सेक्रेटरी पोम्पियो और इमरान खान साहब की फ़ोन कॉल पर हुआ था, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
बड़ा वाज़े है, मुलाकात थी, मुख्तसर थी, लेकिन मैंने उनसे बिल्कुल कहा कि हमें अपने ताल्लुकात को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है और उनने मुझसे इत्तफाक किया। तो मैं वहाँ मौजूद था, मैं समझता हूँ जिनने बयान दिया है वो मौजूद नहीं थे, उनके बयान में और मेरे बयान में थोड़ा फ़र्क है।
थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।
ہماری ساتھی سارا زمان انٹرویو کر رہی تھیں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے، جس کا اقتباس آپ نے سنا۔ پاکستان اور افغانستان کے مذہبی علماء کے وفود کے درمیان جمعے کو اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ اگرچہ اس ملاقات کے بارے میں سرکاری طور پر تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، تاہم بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس اجلاس کے دوران دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف دونوں ملکوں کے علماء کی طرف سے یکساں موقف اختیار کرنے کے معاملے کا جائزہ لیا گیا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان اور افغانستان کے مذہبی علماء کے وفود کے درمیان جمعے کو ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کی طرف سے 6 علماء شریک ہوئے۔ تاہم عہدیدار نے اس اجلاس کے بارے میں مزید تفصیل بیان نہیں کی۔ قبل ازیں افغانستان کے ہائی پیس کونسل کے ترجمان سید احسان طاہری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان اور افغانستان کے مذہبی علماء کے مابین پاکستان میں ایک مشترکہ اجلاس منعقد کرنے کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے افغان علماء پر مشتمل ایک وفد افغان علماء کونسل کے رکن مولوی عطاء اللہ لدن کی قیادت میں اسلام آباد میں موجود ہے۔ احسان طاہری نے مزید کہا کہ رواں سال مئی میں انڈونیشیا کے دارالحکومت جگارتا میں پاکستان، افغانستان اور انڈونیشیا کے علماء کے مابین منعقد ہونے والے اجلاس کے دوران اس بات کا فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے علماء ایک باہمی اجلاس میں شامل ہوں گے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی اور افغان علماء کے درمیان جمعے کو ہونے والی ملاقات افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے فریم ورک کے تحت ہوئی ہے۔ پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ڈاکٹر ایاس نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے علماء دونوں ملکوں کو درپیش مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ہونے والی کوششوں میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔
دیکھیں، یہ جو پورا خطہ ہے اس میں دینی طبقے کا بڑا اثر و رسوخ ہے، علماء کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اور علماء کے اثرات پڑتے ہیں مختلف پالیسیوں پر، اور داخلہ پالیسی پر بھی، خارجہ پالیسی پر بھی۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ڈپلومیسی میں دینی طبقہ جو ہے، علماء جو ہیں، ان کو شامل کیا جائے۔ اس وجہ سے اس قسم کی تقریب کی یا اس قسم کے سیشنز کی بڑی اہمیت ہے۔
دوسری طرف سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے علماء اگرچہ دہشت گردی کے خلاف الگ الگ طور پر فتوے جاری کر چکے ہیں، اور ان کے بقول اگر مستقبل میں دونوں ملکوں کے مذہبی علماء اگر اس حوالے سے کوئی مشترکہ فتوی جاری کرتے ہیں تو یہ ایک اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔
اور اسی طریقے سے اگر جوائنٹ ڈکلیریشن بھی آ جائے افغانستان اور پاکستان کے علماء کی طرف سے تو یہ بہت ہی مستفید ہوگی، اس لیے کہ اس کے باوجود کہ کئی ایسے گروپس ہیں جو کہ ان کے یہ علماء کی بات نہیں سنتے، اور کچھ علماء اس میں شامل بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عوام کے اوپر، چاہے وہ پاکستانی ہوں یا افغان ہوں، اگر یہ علماء اس قسم کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پھر اس کا مثبت نتیجہ ضرور نکلے گا۔
واضح رہے کہ رواں سال مئی میں انڈونیشیا میں پاکستان، افغانستان اور انڈونیشیا کے علماء کے ایک اجلاس میں تینوں ملکوں کے منتخب علماء کی طرف سے جاری ہونے والے فتوے میں پرتشدد انتہا پسندی، دہشت گردی اور خودکش حملوں کو اسلامی اصولوں کے منافی قرار دیا گیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سپریم کورٹ نے کیرالا کے ایک مندر میں 10 سے 50 تک کی عمر کے خواتین کے داخلے پر عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ یہ پابندی 800 سے جاری تھی۔ عدالت نے اسے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بلا لحاظ عمر سبھی عورتیں مندر میں جا کر پوجا کر سکتی ہیں۔ نئی دہلی سے اس کی تفصیل بتائیں گے سہیل انجم۔
سپریم کورٹ نے سماجی اصلاح کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے کیرالا کے سبری مالا مندر کے دروازے تمام عمر کی خواتین کے لیے کھول دیے۔ اس مندر میں 10 سے 50 تک کی خواتین کے داخلے پر 800 سے پابندی عائد تھی۔ 5 آئینی بینچ نے اس پابندی کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی، صنفی امتیاز پر مبنی اور دستور کی دفعات 14، 15 اور 21 کے منافی قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا۔ چیف جسٹس دیپک مشرا کی سربراہی والے آئینی بینچ نے 1965 کے کیرالا کے اس قانون کو بھی کالعدم کر دیا جو 10 سے 50 تک کی عورتوں کے مندر میں داخلے پر روک لگاتا تھا۔ مندر کے منتظمین کا کہنا تھا کہ چونکہ اس مندر کے دیوتا لارڈ ایپا دائمی برہمچاری یا مجرد ہیں، اس لیے مذکورہ عمر کی خواتین کو داخلے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ ماہواری کی عمر ہے۔ عدالت کے بقول جسمانی بناوٹ کی بنیاد پر کسی کو مندر میں جا کر پوجا کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم وانی سبرمنین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے فیصلے کا خیر مقدم کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ سوال یہ ہے کہ یہ نافذ ہو پاتا ہے یا نہیں۔
اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ سماج کیا کرے گا، کیا وہاں پہ ایکچولی عورتوں کو الاؤ کیا جائے گا، کس طرح کا ریزسٹنس آئے گا۔ آپ دیکھیے چھوٹ چھوٹ کی تو قانون کتنے سالوں سے بند ہے نا، دشکوں سے بند ہے، پر وہ آپ سماجک طور پہ وہ بدلاؤ کیسے آئے گا، سوال یہ ہے۔
مرکزی وزیر مینکا گاندھی، قومی خواتین کمیشن اور دہلی خواتین کمیشن کی چیئرپرسن ریکھا شرما اور سواتی مالیوال اور دیگر متعدد خاتون کارکنوں نے بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ مذکورہ پابندی کو انڈین ینگ لائرز ایسوسی ایشن نے عدالت میں چیلنج کیا تھا اور اسے ختم کرنے کی درخواست کی تھی۔ کیرالا کی ریاستی حکومت نے بھی مندر میں تمام خواتین کے داخلے کی حمایت کی تھی۔ ہندو مہا سبھا کے صدر سوامی چکرپانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے جہاں اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، وہیں یہ بھی کہا کہ سماج پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ مندر کے پجاری اور پنڈالم شاہی خاندان نے، جو کہ مندر کا متولی اور مذکورہ رسم سے وابستہ ہے، فیصلے کو افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ حتمی رائے فیصلہ پڑھنے کے بعد دی جائے گی۔ قدامت پسند ہندوؤں کی جانب سے بھی فیصلے کی مخالفت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی سپریم کورٹ کے جج کے طور پر صدر ٹرمپ کے نامزد امیدوار بریٹ کیمینا کی سینٹ میں توثیق کے لیے آج ووٹنگ کی جائے گی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
آج جمعے کے روز سینٹ کی کمیٹی جج کیوانو کی توثیق کے لیے ووٹنگ کرے گی، اور توقع ہے کہ ہفتے سے سینٹ کے تمام اراکین اس توثیق کے حق یا مخالفت میں ووٹنگ کا آغاز کریں گے۔ توثیق کی سماعت کے دوران ایک خاتون کرسٹین بلاسفورڈ نے الزام لگایا ہے کہ نامزد جج بریٹ کیوانو نے ہائی اسکول کے زمانے میں ان کے ساتھ بدسلوکی کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ سینٹ کی عدالتی کمیٹی نے جمعرات کے روز ان کی اور جج کیوانو کی شہادت کی سماعت کی۔ ڈاکٹر فورڈ نے شہادت دیتے ہوئے کہا کہ 1982 میں جب وہ اور کیوانو ہائی اسکول کے طالب علم تھے، اس وقت انہوں نے ان سے جنسی بدسلوکی کی کوشش کی تھی۔ ان خاتون کے علاوہ دو اور خواتین نے بھی اسی طرح کے الزامات عائد کیے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی سینیٹر ڈائنا فائنسٹائن نے دوران سماعت کہا،
And what you're saying, if I understand it, is that the allegations by Dr. Ford, Ms. Ramirez and Ms. Svetnick،
آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر فورڈ، مس ریمیرز اور مس سویٹنک نے جو الزامات لگائے ہیں وہ غلط ہیں۔ جواب میں بریٹ کیوانو نے کہا،
That is emphatically what I'm saying.
میں یہی بات زور دے کر کہہ رہا ہوں، سویٹنک کی بات تو ایک مذاق ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ سینٹ نے صرف ڈاکٹر کرسٹین فورڈ کی شہادت کو سنا ہے، جنہوں نے اپنے الزام کی تفصیلات بیان کی۔ انہوں نے شہادت دیتے ہوئے کہا،
Brett's assault on me drastically altered my life.
بریٹ نے مجھ پر جو خوفناک حملہ کیا تھا، اس نے طویل عرصے تک میری زندگی بدل ڈالی۔ میں اتنی خوفزدہ اور شرمسار تھی کہ یہ واقعہ کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکی۔ اسی سماعت کے دوران ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر لنڈزے گراہم نے مشتعل ہو کر ڈیموکریٹک پارٹی کو مورد الزام ٹھہرایا۔
What you want to do is destroy this guy's life, hold this seat open and hope you win in 2020.
آپ ایک شخص کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، آپ اس نشست کو سن 2020 تک خالی رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو اگلا صدارتی انتخاب جیتنے کی امید ہے۔ جب سے میں سیاست میں ہوں، میں نے اتنی غیر اخلاقی حرکت نہیں دیکھی۔ بعض لوگوں نے شہادت کو ایک سیاسی جنگ بھی قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں الزام کی درست وضاحت نہیں ہو رہی ہے۔ ایک اٹارنی شبری پارکر کا کہنا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شکایت کی سنوائی ہو رہی ہے۔ یہ خاتون ایک سوال کر رہی ہیں جس کا جواب نہیں مل رہا ہے، اور ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے درمیان یہ ایک جنگ بن گئی ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس شخص نے اس خاتون کے ساتھ کچھ کیا ہے یا نہیں، اور اسی سوال کا ہمیں جواب چاہیے۔ جمعرات کو امریکن بار ایسوسیشن نے عدالتی کمیٹی پر زور دیا تھا کہ وہ سینٹ کے مکمل اجلاس کو مؤخر کر کے اس معاملے کی تفصیلی اور باقاعدہ ایف بی آئی سے چھان بین کروائے۔ ان دو شہادتوں کو سننے کے بعد سر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ جج نے امریکیوں کو بتا دیا ہے کہ ان کو کیوں نامزد کیا گیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے داماد کو برطانیہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس بارے میں معاف کیجیے گا انہیں دبئی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے آصم رانا کی رپورٹ۔
لاہور اور ملک کے دیگر حصوں میں قائم کی جانے والی ہاؤسنگ سوسائٹی ایڈن ہاؤسنگ کے مالک اور سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے داماد مرتضی امجد کو دبئی میں ایف آئی اے حکام نے دبئی کے حکام کی مدد سے گرفتار کر لیا۔ مرتضی امجد پر لاہور سمیت مختلف شہروں میں 12 سے زائد مختلف پروجیکٹس کی رقوم وصول کرنے اور پلاٹ یا گھر فراہم نہ کرنے کا الزام ہے، اور اس سلسلے میں نیب نے ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات شروع کر رکھی ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ ایڈن ہاؤسنگ اسکینڈل میں تفتیش آگے بڑھ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیس میں اگر سابق چیف جسٹس کا نام آ گیا تو بچیں گے وہ بھی نہیں۔
یہ نیب کا کیس ہے، بنیادی طور کے اوپر نیب پروسیڈ کر رہی ہے۔ 10-12 ہزار خاندان ہیں جو اس میں افیکٹ ہوئے ہیں۔ ارسلان افتخار اور افتخار چودھری صاحب جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ نیب کے اگر اس میں آئے گا وہ گرفتار بھی ہوں گے اور وہ جیل بھی جائیں گے اور جانا بھی چاہیے۔ ان کے ماشاءاللہ باقی بھی معاملات جو ہیں وہ کھلیں گے، یہ تو پہلا معاملہ ہے۔
حکومت پر انتقامی کاروائیوں کے الزامات کو فواد چودھری نے جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔
یہ ہم نے نہیں، دوبارہ یہ کل میں سن رہا تھا افتخار چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے، ہم نے تو کیس بنایا ہی نہیں ہے۔ ہم صرف وہ کیسز جو بنے ہوئے ہیں اور پرسو نہیں ہوئے ہم ان کو پرسو کر رہے ہیں۔
دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ افتخار چودھری کے صاحبزادے ارسلان چودھری کو بھی اس اسکینڈل میں ملوث سمجھا جا رہا ہے، اور ان کا بیرون ملک فرار روکنے کے لیے سیکیورٹی اداروں کو ہدایت کر دی گئی ہیں۔ ایڈن ہاؤسنگ کے مالک ڈاکٹر امجد تقریباً 20 سال سے پراپرٹی کے شعبے سے منسلک ہیں۔ ابتدائی طور پر چند اسکیمیں بنائی جو کامیاب رہیں، اس کے بعد ایک ہی زمین پر کئی اسکیمیں بنا کر فروغ کر ڈالیں، اور پلاٹ کے نام پر شہریوں سے رقوم تو وصول کی گئی لیکن کوئی زمین فراہم نہ کی گئی۔ اس گروپ کے 12 ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے 10,000 سے زائد متاثرین ہیں۔ متاثرین سے ہر ماہ قسط وصول کی جاتی رہی، مگر جب پلاٹ لینے گئے تو معلوم ہوا کہ زمین کا وجود ہی نہیں۔ سابق چیف جسٹس نے اپنے ایک جاری بیان میں تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کہتے ہیں کہ جس کمپنی کے متعلق بات کی گئی وہاں میرا داماد کبھی ڈائریکٹر رہا ہی نہیں۔ گرفتاری کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل پولیس نے میرے داماد کو حراست میں لیا ہے، گرفتار نہیں کیا، یہ سب انتقامی کاروائیاں ہیں۔ اس کیس میں افتخار چودھری کی صاحبزادی اور ان کے سمتھی ڈاکٹر امجد بھی نیب کو مطلوب ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے قانون سازوں نے پاکستان سے کہا ہے کہ ایک دریا کے بہاؤ کو تبدیل کرنے کے باعث پیدا ہونے والے اثرات کو کم کرنے کے لیے اقدام کرنے سے پہلے دوسرے اور خطے کے سب سے بڑے پن بجلی منصوبے کی تعمیر کا آغاز نہ کیا جائے۔ جمعے کے روز قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم فاروق حیدر نے وفاقی حکومت سے کہا کہ وہ دریائے جہلم کا رخ موڑ کر 1124 میگا واٹ پن بجلی منصوبے کی تعمیر پر نظر ثانی کرے۔ اس منصوبے کی تعمیر کا ارادہ رکھنے والی چینی کمپنی کے ایک اہلکار معراج عالم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ منصوبہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کی تحفظ ماحولیاتی ایجنسی کی طرف سے طے کردہ شرائط کے مطابق تعمیر کیا جائے گا۔ مظفرآباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
ایسے میں کہ جب بجلی کی پیداوار کے لیے پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد کے مکین شہر کے درمیان سے گزرنے والے ایک دریا کا رخ موڑنے کے باعث پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل کے حل کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے قانون سازوں نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ ایک دریا کے بہاؤ کو تبدیل کرنے کے باعث پیدا ہونے والے اثرات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے سے پہلے دوسرے اور خطے کے سب سے بڑے پن بجلی منصوبے کی تعمیر کا آغاز نہ کیا جائے۔ جمعہ کے روز قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر خان نے وفاقی حکومت سے کہا کہ وہ دریائے جہلم کا رخ موڑ کر 1124 میگا واٹ پن بجلی منصوبے کی تعمیر پر نظر ثانی کرے۔
کوالا چونکہ ہم نے یہ دیکھ لیا, وہ بھی ہم نے اس ایجنڈے پہ رکھا ہوا ان کے ساتھ کہ اس کو ری تھنک کیا جائے. ڈائیورشن سے جو ہے وہ بات بنی, اس لیے کہ جیلے ویلی جو ہے جس طرح بالکل فاضل وزیر تعلیم نے کہا کہ تھکلی پاپولیٹڈ ہے, وہ ساری آبادی جو دریا کے کنارے پر ہے نیچے, وہاں پر قصبے بھی ہیں اس میں جو پانی اپ لفٹ کیا جاتا ہے, مثلا گڑی کا دونوں طرف کا جو قصبہ ہے وہ ان کے ایشوز پیدا ہوں گے, کا بہت سارے ایسے ایشوز ہیں, تو ہم جو ہے نا اس کے مکمل نہیں ہو سکتے.
قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں ایک قرارداد بھی منظور کی گئی جس میں پن بجلی منصوبوں کے لیے دریاؤں کے رخ موڑنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا. پاکستانی کشمیر میں پن بجلی کے سب سے بڑے منصوبے کوالا ہائیڈرو پروجیکٹ کی تعمیر ایک چینی کمپنی بی او ٹی تعمیر کے بعد 30 سال تک چلانے کے بعد پاکستانی کشمیر کی حکومت کے حوالے کر دے گی. اس منصوبے میں بھی بھارتی کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر سے بہ کر آنے والے دریا جہلم کے پانی کو مظفر آباد سے 35 کلومیٹر دور سرنگ میں موڑ کر بجلی پیدا کی جائے گی. اس کمپنی کے ایک اہلکار معراج خالد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ منصوبہ پاکستانی کشمیر کی تحفظ ماحول ایجنسی کی طرف سے مقرر کردہ شرائط کے تحت تعمیر کیا جائے گا, جس کے تحت کم پانی کے موسم میں بھی 30 کیوبک پانی دریا میں بہتا رہے گا. دریا جہلم بھی پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے ایک کونے سے گزر کر منگلہ ڈیم میں ملتا ہے. روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے ریاست کے محکمہ تعلیم کے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام پبلک اسکولوں میں بھارتی فوج کی طرف سے پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے علاقے میں مبینہ طور پر کی گئی سرجیکل اسٹرائکس کی دوسری برسی کے موقع پر 3 دن تک خاص تقریبات کا اہتمام کرائیں. حکومت کے اس فیصلے پر سیاسی جماعتوں کی طرف سے ملا جلا رد عمل ہوا ہے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
بھارتی زیر انتظام کشمیر کی گورنر انتظامیہ نے ریاست کے محکمہ تعلیم کے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام پبلک اسکولوں میں بھارتی فوج کی طرف سے پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے علاقے میں مبینہ طور پر کی گئی سرجیکل اسٹرائکس کی دوسری برسی کے موقع پر خاص تقریبات کا اہتمام کرائیں. چنانچہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری نے محکمے کے مختلف شعبوں کے سربراہوں کے نام جاری کیے گئے ایک سرکولر میں ان سے کہا ہے کہ وہ سنیچر 29 ستمبر کو تمام اسکولوں میں سرجیکل اسٹرائکس ڈے آنے کو یقینی بنائیں. سرکولر میں کہا گیا کہ اس اطلاع کے پیش نظر داخلہ محکمے کے پرنسپل سیکرٹری نے ہدایت جاری کی ہے کہ سرجیکل اسٹرائکس کی سالگرہ کے موقع پر ریاست کے طول عرض میں مختلف سطحوں پر 28 ستمبر سے 3 دن تک مناسب سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے. بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک سینئر لیڈر اور ریاست کے سابق نائب وزیر اعلی ڈاکٹر نرمل سنگھ نے اسکولوں میں سرجیکل اسٹرائکس ڈے منانے کے لیے جاری کردہ حکم نامے کا دفاع کرتے ہوئے کہا,
آج ہم پورا دیش جو ہے سرجیکل اسٹرائک جو ہے اس کو منا رہا ہے. ایک پاکستان کو بھی سب کو ہونا چاہیے کہ پاکستان وہ پراکسی وار کے دوارا ہمارے جو حوصلے جو ہیں, ہاں ان کے حوصلے ہمارے حوصلے پس نہیں کر سکتا.
ڈاکٹر نرمل سنگھ ریاستی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر ہیں. ایوان کے ایک آزاد امیدوار اور علاقائی عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ انجینئر رشید نے اسکولوں میں سرجیکل اسٹرائکس ڈے منانے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا,
جس ریاست نے 70 برسوں سے مصیبتیں دیکھی ہیں, خاص طور سے گزشتہ 30 برسوں سے ماردار دیکھی ہیں, لاشیں دیکھی ہیں, گھر اجڑتے دیکھے ہیں, وہاں کے بچے پہلے ہی ٹروما کا شکار ہیں, وہاں مصیبت زدہ ہیں, سائیکولوجیکل بیماریوں میں مبتلا ہے, اور ہمیں جہاں امن کی زیادہ ضرورت ہے, بدقسمتی سے دلی سرکار چاہتی ہے کہ ہم امن کی خواہش کرنے کے بجائے تشدد منائیں, اور جو تشدد سے جڑے واقعات ہیں ان پر جشن منائیں.
پاکستان بھارتی فوج کی جانب سے حد بندی لائن پار کر کے اس کے زیر انتظام کشمیر میں سرجیکل اسٹرائکس کرنے کے دعوے کو رد کر چکا ہے. اس کا کہنا ہے کہ سرجیکل اسٹرائکس کے نتیجے میں پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت ہندوستان کا پروپیگنڈا ہے. اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت بار بار سرجیکل اسٹرائکس کا نعرہ اپنے شہریوں کو خوش کرنے کے لیے لگا رہا ہے. اس دوران جمعے کو بھارتی زیر انتظام وادی کشمیر اور ریاست کے جموں خطے کی چناب وادی کے کئی علاقوں میں ایک عام ہڑتال کی گئی. ہڑتال کے دوران سری نگر اور وادی کشمیر کے بعض دوسرے علاقوں میں مظاہرے کیے گئے اور چند ایک مقامات پر مشتعل ہجوموں اور سرکاری دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
جمعرات کے روز جب سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی نے سپریم کورٹ کے نام سے جج کیوینو پر 30 سال قبل جنسی زیادتی کا الزام لگانے والی خاتون کی شہادتوں کی سماعت کی تو خواتین نے کیپیٹل ہل پر مظاہرہ کیا. وائس آف امریکہ کی اس لطیسہ ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
کیوینو کے مخالف مظاہرین سپریم کورٹ کے باہر اس خاتون کی حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے اکٹھے ہوئے جس نے کیوینو پر اس دست درازی کا الزام عائد کیا تھا جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ ریپبلکنز نے فورڈ کے الزامات کے مستند ہونے پر سوال اٹھایا ہے جو مبینہ الزامات کے کئی سال بعد سامنے آئے۔ بہت سی خواتین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس لیے مظاہرہ کیا کہ وہ متاثرہ فرد کو مورد الزام ٹھہرانے والے کلچر کو بدلنا چاہتی ہیں۔ نیشنل ابارشن رائٹس ایکشن لیگ کی الیسے ہف کا کہنا تھا،
وی آر ہیئر ٹو ریمائنڈ پیپل دیٹ ویمن نو ویمن ڈونٹ لائی،
ہم یہاں لوگوں کو یہ یاد دلانے کے لیے ہیں کہ خواتین جانتی ہیں کہ خواتین جھوٹ نہیں بولتی، لیکن کیوینو نے کاروائی کے ہر مرحلے پر جھوٹ بولا ہے۔ لیکن جمعرات کے روز کیوینو کے حمایتیوں میں بھی بہت سی خواتین شامل تھیں۔ ایک نے مخالفین پر مظاہرے کی قیمت ادا کیے جانے کا الزام لگایا۔ کنسرن ویمن فار امریکہ کی ڈینیل بک کا کہنا تھا، میری خواہش ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے یا انہوں نے ان تنظیموں کے لیے کام کیا ہے جو انہیں مظاہرے کے لیے پیسہ دیتی ہیں۔ جمعرات کے سماعت نے 1991 میں پیش آنے والا اٹرنی انیتا ہل کا وہ واقعہ یاد دلا دیا جنہوں نے سپریم کورٹ کے نامزد جج پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ تھامس ڈینیلز کو قبول کر لیا گیا تھا اور ان کی تقرری ہو گئی تھی۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہل کے واقعے کا امریکی سیاست پر کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا تھا، لیکن جنسی حملوں کے بارے میں عوامی اور نجی سطح پر ہونے والی بہت سی بحثیں 1991 کے بعد سے بدل چکی ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اب کسی ہولناک تجربے کے کسی شخص کی زندگی پر پڑنے والے اثرات اور ان وجوہات پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ بہت سی خواتین ان واقعات پر بات کیوں نہیں کرتی۔ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی اختلافات اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ کیوینو کے حمایتیوں خواتین اور مردوں پر فورڈ کی شہادت کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج بریٹ کیوینو پر جنسی زیادتیوں کے الزامات کے باعث ان کی تصدیق کی یہ جرح اب ایک توجہ اختیار کر گئی ہے۔ اس بارے میں نفیسہ حود بھائی کی رپورٹ۔
صدر ٹرمپ کی جانب سے سپریم کورٹ کے عہدے کے لیے نامزد جج بریٹ کیوینو کے خلاف جمعرات کو ایک خاتون کرسٹین بلازے فورڈ نے سینٹ جوڈیشری کمیٹی کو گواہی دی کہ 36 سال پہلے نامزد جج کیوینو نے انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ واضح رہے کہ اس بات کی اہمیت یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کی نامزدگی تا حیات ہوتی ہے اور اس میں جج کا ذاتی طور پہ اچھے کردار کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس معاملے نے جہاں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کو منقسم کیا ہے، وہاں اس نے امریکہ میں جنسی تشدد کا شکار خواتین کو بھی متحرک کیا ہے۔ نیو یارک میں سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف کہتی ہیں کہ اس واقعے نے امریکہ بھر کی خواتین میں وہ ہمت پیدا کی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے جنسی تشدد کے واقعات کا اظہار کریں۔
میں جس بندی سے بھی بات کر رہی ہوں، جس بندی سے اپنے سرکل میں، دوستوں میں، اپنے پیشنٹس میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہر بندی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ تو یہ جو ایک خاموش پہلو تھا ہمارے لائف کا، عورتوں کی لائف کا، وہ سب نکل آ رہا ہے، اور وہ میں سمجھتی ہوں بہت اچھی بات ہے۔ وہ می ٹو موومنٹ تو آئی ہے، بہت عورتیں اس بات کی وجہ سے سامنے آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی۔
ڈاکٹر ریحانہ کا کہنا تھا کہ کرسٹین فورڈ کی گواہی سے نظر آتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے سانحے سے گزری تھیں اور جس نے ان پر اپنے نکوس چھوڑے۔
ان کی گواہی ان کے ذہن کے مطابق کافی مؤثر ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بندی اتنا بڑا ایک اپنے اوپر لیبل لے کے آگے بڑھے گی۔ ان کا یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی ایسی جھوٹ کے پیچھے یہ اپنے اوپر یہ الزام لینے کی کوشش کی ہے۔ ان کو پکا یقین ہے کہ یہ جج کیوینو ہی تھے۔
یہ تھی نیو یارک میں سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف۔ واضح رہے کہ جمعرات کو ہونے والی گواہی کے باوجود جمعے کو سینٹ میں کیوینو کی نامزدگی پر ووٹ ہونا تھا۔ ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی پارٹی نے جج کیوینو کی نامزدگی کو منظور کر لیا تو وہ نومبر میں درمیانہ مدت کے انتخابات میں اپنے موقف کو اور زیادہ سخت کریں گے۔
میرا ویو یہ ہے کہ شاید ریپبلکن اور زیادہ اگریسو ہو جائیں اور وہ ان کے فیور میں ووٹ زیادہ جائیں۔ ہو سکتا ہے اس بات کو، یہ جو سینریو ڈیولپ ہوا ہے جج کا اور ڈاکٹر فورڈ کا، اس سے یہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो इनको पुश डाउन कर रहे हैं, सो दे हैव टू फाइट. उस फाइट की वजह से, उस थॉट प्रोसेस की वजह से हो सकता है कि उनको इलेक्शन में ज्यादा फायदा हो जाए.
लेकिन उनका कहना था कि जज के मामले ने अमेरिका को मुनकसम किया है.
ये बात सही मुझे लगती है कि एक मुल्क के अंदर जो है वो काफी डिवीजन डीपर होता जा रहा है, और उसमें एक अखलाकी पहलू जो है जो कि एक मॉरल अथॉरिटी हुआ करती थी अमेरिकन स्टेट के गवर्नमेंट की, प्रेसिडेंसी की, उसमें मुझे जो है वो फ्रैक्चर नजर आ रहा है, और जिसका नुकसान जो है इस मुल्क को जो है वो काफी तेरस हो सकता.
ये थे रिपब्लिकन पार्टी के हामी अदील शाह. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई.
अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का सालाना इजलास न्यूयॉर्क में जारी है. इजलास में सिफारती माहौल का खुलासा हेनरी रिजवेल की रिपोर्ट में असद नजीर की ज़बानी.
अक्वामे मुत्तहिदा के इजलास में सदर ट्रंप ने चीन पर जो इल्जाम लगाया है उस पर अक्सर शुरका को हैरत हुई है. बुध को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में जब इनसे सवाल किया गया कि इनके पास इसका क्या सबूत है, तो जवाब में सदर ट्रंप ने कहा, मैं सामने लाऊंगा लेकिन अभी आपको नहीं बता सकता, मगर बाद में आपको सब कुछ पता चल जाएगा. चीन ने इस इल्जाम की तर्दीद की है कि वो अमरीकी सियासत में दखल अंदाजी कर रहा है. कुछ तजियाकारों ने यह भी नोट किया है कि ट्रंप ने रूस का इस सिलसिले में कोई जिक्र नहीं किया. SOS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में चाइना इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर स्टीव सेंग कहते हैं,
इट वुड अपीयर दैट द एलिगेशन दैट डोनाल्ड ट्रंप मेक अगेंस्ट चाइना व्हेन ही डिलिबरेटली नॉट मेंशन अबाउट रशिया.
ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ जो इल्जाम लगाया है और जानबूझकर रूस का नाम नहीं लिया है, इसका मकसद अंदरून मुल्क तवज्जो हटाना ही हो सकता है, क्योंकि चीन इस इल्जाम से परेशान हुआ है और रूस में सदर प्यूटन खुश. ट्रंप के हालिया इल्जाम के बाद चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में खातिर खा इजाफा हुआ है. स्टीव सेंग का मजीद कहना है,
द रियल इशू फॉर चाइना इज द स्टेटस एट द स्टैंडिंग ऑफ प्रेसिडेंट शी एंड देयरफॉर द कम्युनिस्ट पार्टी इन द कंट्री एज ए होल.
ये चीन के लिए एक हकीकी और अहम मसला है. सदर शी और कम्युनिस्ट पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और चीन इस अमरीकी हमले का डटकर मुकाबला करेगा. बुध के रोज सदर ट्रंप ने सलामती कौंसिल के इजलास की सदारत की. इन्होंने ईरान पर इल्जाम लगाया कि वो अफरा तफरी और तबाही फैला रहा है. इसका तजिया करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स में मशरक वस्ता के तजियाकार अजीज गाशियान कहते हैं, मेरे ख्याल में वो इलाके में अपने खलीजी इत्तेहादियों को खुश करना चाहते हैं. सऊदी अरब और इसराइल इनके लिए बेहद अहम हैं. ये चाहते हैं कि ओबामा दौर में इन इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात में जो सर्द बहरी आई थी उसको दूर किया जाए. ईरान के साथ एटमी समझौते पर सन 2015 में अमरीका के अलावा 5 और मुल्कों ने भी दस्तखत किए थे, जिनमें बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, चीन और रूस शामिल हैं. और अब वो अमरीका के इस मुआहदे से दस्तखत होने के बाद और अमरीका की जानिब से ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों से बचकर दूसरा रास्ता तलाश कर रहे हैं, जिसे अमरीकी वजीर खारजा पोम्पियो ने सख्त नापसंद किया है. वजीर खारजा पोम्पियो कहते हैं,
By sustaining revenues to the regime, you are solidifying Iran's ranking as the number one state sponsor of terror.
इस हुकूमत के साथ मालियाती राब्तों को कायम रखकर आप ईरान को मुस्तहकम बना रहे हैं. ईरान एक ऐसी रियासत है जो दहशतगर्दी की सरपरस्त है. दूसरी तरफ ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान इस मुआहदे को कायम रखने का ख्वाहिशमंद है.
Until such time when we keep reaping the benefits promised within that agreement for our nation and our people, we will remain.
हम उस वक्त तक इस मुआहदे पर कायम रहेंगे जब तक इस मुआहदे के तहत हमारे मुल्क और आवाम के साथ जो वादे किए गए हैं उन पर अमल दरामद होता रहेगा, लेकिन अगर हालात बदले तो फिर हमारे पास दूसरे रास्ते और हल मौजूद हैं. ईरान के खिलाफ अमरीका की नई ताजीरात नवंबर में लागू हो जाएंगी. सदर ट्रंप का कहना है कि ये पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा सख्त होंगी. असद नजीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन.
अमरीका और खलीज में उसके इत्तेहादी खित्ते में ईरान के असर व रसूख को कम करने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं. खित्ते पर इसके क्या असरात होंगे, इस बारे में हमारे साथी कमर अब्बास जाफरी ने तज़ियाकारों से गुफ्तगू करके ये रिपोर्ट तैयार की है.
ایران کی جانب سے اہواز میں پریڈ پر حملے کے لیے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور امریکہ وغیرہ کو ذمہ دار قرار دیے جانے کے بعد، جس کی ان ممالک کی جانب سے واضح طور پر تردید کی جا چکی ہے، ایران نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو وارننگ دی ہے کہ اگر اس کی سرحدوں کا احترام نہیں کیا جائے گا تو وہ جوابی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ اس بارے میں امریکہ کی فارن پالیسی کونسل کے نائب صدر ایلان برمن نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
more harsh rhetoric from the Revolutionary Guards and from the Iranian regime generally is
پاسداران انقلاب اور ایرانی حکومت کی جانب سے عمومی طور پر زیادہ سخت تکرار میرے خیال میں اس بات کی علامت ہے کہ ایرانی حکومت بڑھتے ہوئے دباؤ میں ہے، اور یہ دباؤ امریکی تعزیرات کے سبب ہے جن کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے اور جن کا واقعی ایران کی معیشت پر اثر پڑ رہا ہے، اور ایسے میں جب ایرانی معیشت زوال پذیر ہے، اس کے لیے شام، لبنان اور عراق جیسے ملکوں میں اپنا اثر بڑھانے میں دشواری ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس سبب سے ایرانی حکومت بہت حساس ہو گئی ہے کہ وہ خطے میں اپنی سرگرمیاں ختم کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ اس سے خطے میں کشیدگی اور زیادہ بڑھنے کا امکان ہے، لیکن یہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ امریکہ اور خلیج کی ریاستوں کی ایران کی سرگرمیوں کو روکنے اور محدود کرنے کی حکمت عملی کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ پیرس یونیورسٹی کے ڈاکٹر عطا محمد نے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا،
سال میں ابھی جو یونائٹیڈ نیشن میں مختلف اسپیچز کی گئی ہیں اور ان میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بات کی گئی اور ایران کے اوپر ایک کھلا ایلیگیشن لگایا گیا ہے کہ ایران مختلف قسم کی ڈی اسٹیبلائزیشن میں منوط ہے، تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشیا کی طرف سے، چائنا کی طرف سے اور خصوصی طور پہ یورپین یونین کی طرف سے ایران کے معاہدے کو سپورٹ دینے کے لیے اور ایران کے ساتھ جو تیل کا جتنا بھی ٹریڈ ہو رہی ہے اس کو سپورٹ دینے کے لیے انہوں نے ایک واضح موقف اپنایا ہے۔ اس سلسلے میں ایران کو ایک سپورٹ ملی ہے، تو اس لحاظ سے ایران نے یہ ایک جوابی کارروائی کرتے ہوئے اپنا ایک موقف دہرایا اور اپنی ایک بات کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں آج کل یہ نظر آتا ہے کہ سعودی عرب، یو ایس اے، یہ ایک ہی پیج پہ ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ باقی مختلف ممالک بھی شامل ہیں جس میں یو اے ای سب سے ٹاپ پہ ہیں، تو یہ ایک سعودی عرب کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کے مقابلے میں ایران کی طرف سے ایک جواب دیا گیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ روس اور چین یورپ کو ساتھ ملا کر مشرق وسطی کے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں، اور یوں خطے کا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے اور چین اور روس کی جانب جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایران میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر راشد نقوی کا کہنا تھا کہ اس وارننگ کو اس پس منظر پر دیکھنا چاہیے کہ ایران میں ہفتہ دفاع کے عنوان سے تقاریب ہو رہی ہیں جن میں عراق سے 8 سالہ جنگ کی یاد منائی جا رہی ہے کہ کس طرح ایران نے تنہ تنہائی جنگ لڑی۔ انہوں نے کہا کہ اس وارننگ کا سعودی عرب کے رویے کی روشنی میں تجزیہ لیا جانا چاہیے۔ ان کے الفاظ
کہ جو حکام ہیں وہ بھی اس بیان کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جب سعودی ولی عہد نے جب یہ کہا تھا کہ ہم اس جنگ کو ایران کے اندر لے کے جائیں گے، تو گویا وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دھمکی تھی یا وہ بیان تھا، وہ موقف تھا، اور اس کے جواب میں یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ داعش کے نام سے ہوئی ہیں یا چاہے آواز کے اندر آوازیہ گروہ کی جانب سے ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اس وقت جو ہے وہ ان کی توجہ پوری کی پوری جو ہے وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب ہے، چونکہ پچھلے چند ماہ کے اندر ان دونوں ممالک کی طرف سے اس طرح کے باقاعدہ بیانات سامنے ہیں جس کی وجہ سے یہ ریئیکشن آ رہا ہے۔ ورنہ عمومی طور پر یہاں پہ امریکہ اور اسرائیل کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا اور سعودی عرب کو اس کو لو پروفائل میں رکھا جاتا تھا، لیکن پچھلے چند دنوں سے بالخصوص آواز کے واقعے کے بعد تو یہ صورتحال ہے کہ وہ 4 ممالک کو بنیادی طور پہ اس کا جو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات۔
انہوں نے کہا کہ جو خطے کی صورتحال بن رہی ہے کہ ایران کے ساتھ روس اور چین کے علاوہ خطے کے بعض دوسرے ممالک بھی ایک مزاحمتی بلاک کے طور پر کھڑے ہیں، اور یوں بقول ان کے ایران کی پوزیشن مضبوط ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
ممتاز کارٹونسٹ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں برداشت گھٹ رہی ہے اور منفی سوچ بڑھ گئی ہے۔ رائے کا اظہار کرنے والے دوسرے لوگوں کی طرح کارٹونسٹ بھی صورتحال سے متاثر ہوئے ہیں، وہ محتاط ہو کر کارٹون بناتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے جاوید اقبال سے گفتگو کی، ان کی رپورٹ۔
پاکستان میں کچھ لوگ میڈیا سینسرشپ کی شکایت کر رہے ہیں۔ رپورٹروں کی خبریں، تجزیہ نگاروں کے کالم اور اینکر پرسنز کے ٹاک شوز روکے جا رہے ہیں، کیا کارٹون بھی روکے جاتے ہیں؟ جاوید اقبال نے کہا کہ ہاں، उनके कार्टून भी छपने से रह जाते हैं। अगरचे ऐसा बहुत कम होता है लेकिन होता है।
लकीली आजकल अखबारों में एडिटर नहीं है तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा मालकान है और उनकी मेरे ख्याल इतनी शायद कैपेसिटी नहीं होती तो वो सिर्फ रोक लेते हैं, वो गाइड नहीं करते।
बहुत कम वैसे, लेकिन ये है कि पहले नहीं इस तरह की शिकायत होती थी, तो अब ये है कि महीने में एक या दो जो हैं वो रोक लेते हैं।
कार्टून रुकने का सबब क्या होता है? क्या इसे हुकूमत की नाराजगी के ख्याल से रोका जाता है? जावेद इकबाल ने कहा कि वो 5 अशरों से कार्टून बना रहे हैं और कई हुकूमतें देख चुके हैं। पहले कार्टून नहीं रोके जाते थे, अब शायद अकदार बदल गई हैं।
देखे मुझे अब तकरीबन 51 या 52 ईयर्स हो गए एवरी डे कार्टून बनाते हुए, तो मैंने कई हुकूमतें जो है ना वो भुगताई हैं। आपको हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा मैं कंफर्टेबल रहा हूँ माशाल्लाह के दौर में। उस वक्त कार्टून ना रोकते भी नहीं थे, फ्रंट पेज पे कार्टून लगता था, लेकिन अब जो है आफ्टर 25 इयर्स मैं ये कहूँगा कि ये अब कुछ वैल्यूज चेंज हो गई हैं, कुछ कमर्शियलिज्म बहुत आ गया है।
जावेद इकबाल ने बताया कि वो अंग्रेजी अखबारात में दूसरे आर्टिस्ट का काम देखते रहते हैं और उन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि वहाँ बेहतर काम किया जा रहा है। इसकी वजह उनके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है।
हमारी जो पॉलिसी है ना एस्टेब्लिशमेंट की, वो अंग्रेजी के लिए और है, उर्दू के लिए और है। अंग्रेजी अखबार अनफॉर्चुनेटली बहुत कम तादाद में छपते हैं, तो उर्दू मीडियम में वो दे टेक इट वेरी पर्सनली। मेरा एक अपना स्टाइल है, मैंने जो है मैंने थोड़ा सा केयरफुल होके कार्टून बनाता हूँ।
जावेद इकबाल ने कहा कि उन्होंने मुआशरे को बदलते हुए देखा है और अब किसी की अच्छी बात को नहीं सराहा जाता।
इतने बुरे हालात हैं, हर बंदा जो है ना अब हमारी सोसाइटी में टॉलरेंस नहीं है और नेगेटिविटी बहुत है। हम किसी का अच्छी बात जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं करते।
जावेद इकबाल 1980 की दिहाई में टेलीविजन पर सबके सामने कलम बर्दाश्ता कार्टून बनाकर दिखाते थे। उन्होंने बताया कि वो अब भी उसी तरह कार्टून बनाते हैं। मुबशीर अली जैदी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
मुमताज कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल से गुफ्तगू आपने सुनी। कल हम आपको कार्टूनिस्ट फीका से गुफ्तगू की रिपोर्ट सुनवाएंगे। अमरीका में मौजूद एक पाकिस्तानी माँ मुल्क बदरी के डर से रियासत मिशिगन के एक चर्च में पनाह लिए हुए हैं। आज हम आपको उन्हीं खातून यानी शाहिदा नसदीन के 20 साल बेटे से मिलवाते हैं जो न सिर्फ अपनी माँ को अमरीका में कानूनी मकाम दिलाने की जद्दोजहद में मसरूफ हैं बल्कि उनका अपना मुस्तकबिल भी इमिग्रेशन के कानून से मुंसलिक है। सुनते हैं आफताब भरोखा की रिपोर्ट।
अमरीकी इदारे US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक अमरीका में समझ जैसे तकरीबन 7 लाख अफराद हैं जिन्हें इनके बचपन में अमरीका लाया गया था और जिनकी अमरीका में मौजूदगी गैर कानूनी है। 2012 में सदर ओबामा ने एक कानून के जरिए इन अफराद को अमरीका से बेदखल करने पर वक्ती पाबंदी आयद की थी, लेकिन मौजूदा इंतजामिया इस पॉलिसी को खत्म करना चाहती है। समद का कहना है कि मुस्तकिल गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से वो अपनी ग्रेजुएशन भी मुकम्मल नहीं कर पाए। अब वो एक गैर सरकारी इदारे के लिए काम करते हैं और माशरे में अपने जैसे लोगों को हुकूक दिलाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं।
I don't really remember a home.
मैं अमरीका के अलावा किसी और दूसरे घर को नहीं जानता। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान जैसी जगह रहना मेरे लिए कैसा होगा। ये एक बहुत ही डरावना ख्याल है और मैं वाकई ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कभी ना हो।
समद 8 साल के थे जब इनके वालिद को पाकिस्तान भेज दिया गया था। इनकी वालदा अमरीकी शहरियत के लिए अपनी तवील कानूनी जंग हारने के बाद इस वक्त मुल्क बदरी से बचने के लिए एक चर्च में पनाह लिए हुए हैं और 2 साल कबल इनकी बहन एक कार हादसे में फौत हो गईं। समद का कहना है कि अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफराद के लिए लोगों को अपनी सोच बदलना होगी।
जिन हालात की वजह से मैं आज ये दिन देख रहा हूँ उनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि अमरीका मेरा घर नहीं है। अगर लोग इस बात को महसूस नहीं करते तो मैं इसके लिए हर रोज जिद्दोजहद करूँगा।
समद और उनके जैसे लाखों अफराद को अमरीका में मुस्तकिल तौर पर रहने की इजाज़त देने या ना देने की सियासी कशमकश कई सालों से जारी है और जब तक ये बहस मुकम्मल तौर पर हल नहीं होती तब तक समद का हर दिन बेयकीनी से शुरू होकर नाउम्मीदी पर ख़त्म होता रहेगा। आफ्ताब बोड़का, उर्दू VOA, कालामाज़ू, मिशिगन।
کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھی مدثر منصر, پروڈیوسر انجم ہیرل کل اور انجینئر نک آئیوانوف. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ. خالد حمید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.